تشریح. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ آیت نمبر 49 سے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں سے کئی رکوع مسلسل بنی اسرائیل کے ان مشہور ترین واقعات کا ذکر ہے جنہیں اس قوم کا ان کی قوم کا بچہ بچہ جانتا تھا, اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کی تفصیل بتانے کی بجائے تھوڑے تھوڑے جیسے اشارے دیے ہیں. قرآن میں مختلف جگہ پہ مختلف صورتوں میں وہ واقعات جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں. تو یہاں پہ یہ مقصد نہیں ہے کہ پوری تاریخ یا ہسٹری بیان کی جائے, بلکہ مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کون کون سے احسانات تھے جو میں نے تم پر کیے. یاد تو کرو, ذرا سوچو تو صحیح کہ میں نے تمہیں کیا کیا دیا, میں نے تم پر کیا کیا احسانات کیے, اور تم نے جو ہے وہ نعمتیں لینے کے بعد وہ احسانات جو تھے وہ اپنے اوپر جب تم پر ہو گئے وہ پا لینے کے بعد پھر تمہارا کیا رویہ تھا, پھر تمہارا کیا طرز عمل تھا, تمہارا کیا رد عمل تھا. اور اس بات پر مجھے اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ بنی اسرائیل وہ قوم تھی جو اللہ کی بڑی چہیتی قوم تھی, اللہ کو بہت پیاری قوم تھی. اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنا پیار کیا کہ ان کو دنیا کی قوموں کا لیڈر بنا دیا, لیڈنگ پاور, اور یہ کہ وہ دنیا کی قوموں کی امام بنے, دنیا کی قوموں کو وہ لیڈ کرے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو فضلتکم علی العالمین, ساری دنیا کی قوموں پر فضیلت دی, تو ایک ایک کر کے ان کو اور بھی مختلف انعامات سے مختلف مواقع پر نوازا. اللہ کا دینا دیکھیں, اللہ کے انعامات کی بارش دیکھیں, اور پھر اس قوم کا جو بڑی معزز تھی اس کا طرز عمل دیکھیں. اور آج امت مسلمہ جو ہے آج وہ بھی کس مقام پر کھڑی ہے, ساتھ ساتھ اپنا تجزیہ بھی کریں. ہم یہ نہ سوچیں کہ ان کا ذکر ہو رہا ہے, بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے, ہم تو اچھے ہیں, ہم تو ایسے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ جب بھی قرآن میں مختلف قوموں کا ذکر کرتا ہے اور ان کی عبرت ناک مثالیں بیان کرتا ہے تو جسٹ کہانیاں نہیں, سٹوریاں نہیں, بلکہ اس لیے کہ ہم وہ عمل نہ کریں جو انہوں نے کیے, اور اس کی ان کے برے طرز عمل کی وجہ سے جب ان پر گناہوں کی بارش ہوئی اور جب انہوں نے گناہ کیے اور ان پر عذاب کی بارش ہوئی تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی وہی طرز عمل کا شکار ہوں اور پھر ہم سے بھی اللہ جو ہے نا وہ ناراض ہو جائے, اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے, جس پر اللہ کا عذاب آ جائے, پھر اس کو نہ کہیں آسمان میں کوئی کھو ہے جہاں وہ چھپ سکتا ہے اور نہ کہیں زمین میں کوئی ایسا غار اور پہاڑ ہے کہ جس میں جا کر وہ پناہ لے سکتا ہے, کہیں جائے فرار نہیں. یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ, اور یاد کرو وقت جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے ان کی غلامی سے نجات دی تھی. يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا, تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے. اور آپ کو یہ بات پتہ ہی ہے کہ وہ ایسا جو تھے وہ کیوں کرتے تھے, کیونکہ فرعون نے خواب دیکھا تھا, اس کو اس کے درباریوں نے یہ پیشین گوئی دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں سے تیری سلطنت جاتی رہے گی, تو اس نے یہ حکم دے دیا تھا کہ جتنے بھی بچے پیدا ہوں ان کو قتل کر دیا جائے, اور لڑکیوں سے کوئی ڈر نہیں تھا, کوئی خوف نہیں تھا, تو کہا کہ نہیں ان کو کچھ نہ کہا جائے. اور دوسرا وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ لڑکیوں سے عورتوں سے خدمت گری کی جائے, خدمت لی جائے, ان کو جو ہے وہ کنیز اور غلام بنا کر رکھا جائے, تو اپنے ہی فائدے کے لیے اس نے یہ کام کیا. اور یعنی ایسا تھا کہ ایک پوری قوم کے جب لڑکوں کو قتل کر دیا جائے, جب اس کے آدمیوں کو قتل کر دیا جائے, تو آپ سوچ لیں کہ اس عورت اس قوم کے اندر آدمیت نہیں رہتی, یعنی اس قوم میں جری جوان نہیں ہوتے, اس قوم میں پھر لیڈر نہیں رہتے جو کہ وقت اور حالات کے مطابق جو ہیں وہ اٹھ کر کچھ کر سکیں. تو یہ پوری قوم کے لیے بڑی ہی ایک اذیت تھی, بڑی تکلیف کی بات تھی. اور لوگ بیٹوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں, دعائیں کراتے ہیں, نظریں مانتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں, مٹھائیاں بانٹتے ہیں, لیکن یہ کہ وہاں پہ بیٹا پیدا ہونا ہی مصیبت جو تھی وہ کھڑی کر دیتا تھا, اور لوگ سوچتے تھے کہ اب کیا کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کیا تھی, یہ ایک آزمائش تھی. ففی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی، بڑی سخت تکلیف میں تم لوگ جو تھے وہ مبتلا تھے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ اب اس آزمائش پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے نکالا، کہ جب ان کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی ہے نا، جب موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ نبی بنا کر بھیجے گئے، پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، اور ان کو فرعون کی غلامی سے انہوں نے نجات دلائی. تو اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ جب وہ اس آزمائش سے نکلے تھے، وہ سونا جب بھٹی میں سے نکلتا ہے کندن بن کر تو پھر وہ خالص ہو جاتا ہے، تو ان کو اللہ کی بندگی میں خالص ہو جانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایسا جو ہے وہ نہ کیا. موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر چلے، اور پیچھے فرعون تھا اور آگے سمندر تھا جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، پوری اپنی جو ہے وہ طغیانیوں کے ساتھ، پوری اپنی سرکشیوں کے ساتھ، اور فرعون کو بھی پتا چل گیا، تو فرعون نے اپنے لاؤ لشکر سمیت ان کا پیچھا کیا. اب جو اس وقت بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ چیخ اٹھے، وہ چیخ اٹھے کہ اب کیا کریں، کہ آگے ہمارے جو ہے وہ سمندر ہے، آگے جاتے ہیں تو بھی موت ہے، پیچھے دیکھ جاتے ہیں تو بھی موت ہے، تو اب کہاں جائیں. تو اس موقع پر کس نے مدد کی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، پھر ہم نے اس وقت سمندر کو پھاڑ دیا، فرقنا فرق کیا، ہاں اس کو ٹو پیسز میں کر دیا، اور فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر تم سب کو بچا لیا، تمہیں نجات دے دی، اور پھر کیا کیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور آلِ فرعون کو غرق کر دیا، ڈبو دیا، یعنی فرعون بھی، اس کے فالرز بھی، اس کے درباری بھی، اس کے لشکری بھی، سارے کے سارے جو تھے وہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ سمندر کی لہروں کے سپرد کر دیا، ان کو ڈبو دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، تم دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ سمندر کی لہروں کے سپرد ہو گئے، اور وہ ڈوبنے لگے، اور پھر وہ مرنے لگے، اور پھر وہ اس کے اندر جو ہے وہ غرق ہونے لگے. تو یہ سب کس نے کیا، ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح، کہ تھوڑی دیر پہلے تم ڈر رہے تھے موت سے کہ کہاں جائیں کیا کریں، اور تھوڑی دیر بعد ہی اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ دکھایا، اللہ تعالیٰ نے اتنی تم پر کرم نوازی کی کہ جو تمہارا دشمن تھا، جو تمہیں اتنی اذیت میں مبتلا رکھے ہوئے تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو تو ختم کر دیا، اور تم جو تھے وہ بڑی آرام کے ساتھ جو ہے وہ سمندر میں سے نکل گئے. قرآن میں آتا ہے نا کہ قد تعود العظیم، کہ وہ جو سمندر تھا نا، ایک جو دو ٹکڑے ہوئے نا اس کے، ایسے سڑک بن گئی، تو سائڈ پر ایسے کھڑا ہو گیا جیسے پہاڑ ہوتے ہیں، بڑی بڑی پہاڑ کی جو چوٹیاں ہوتی ہیں اس کی طرح سمندر جو تھا نا وہ کھڑا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے بنی اسرائیل کے لیے راستہ بنا دیا. اب کیا ہوا کہ جب فرعون ڈوب گیا، اس کے ساتھی ڈوب گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اب بنی اسرائیل، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے نکل گئے نا، ان کو جانا کہاں تھا، کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا، وہ شام کی طرف ان کو جانا تھا نا، پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ ان کو اصل اپنے علاقے مصر سے نکل کر شام فلسطین کے علاقے میں پہنچنا تھا، جہاں انہیں کہا گیا تھا کہ جاؤ وہاں پہ نا. تو اب جب وہ ابھی وہاں پہنچے نہیں، راستے میں ایک جزیرہ نمایاں سینا میں جب وہ پہنچ گئے، تو اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ تم آؤ. کیوں بلایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا، یعنی 40 دن اور رات کے لیے ہم نے بلایا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تو تم نے کیا کیا، تم نے اس کے بعد بچھڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی، اور تم ظالم تھے، اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی. تو یہ کب ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کو، جو آزاد قوم تھی، جو غلامی سے نکلی تھی، مصر کی غلامی سے، فرعون کی غلامی سے، گائے کی پوجا کی غلامی سے نکل کر ایک آزاد صحرا میں سانس لے رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ان کو شریعت دی جائے، ان کو زندگی گزارنے کا قانون دیا جائے، ان کو کچھ طور طریقے بتائے جائیں. کیونکہ یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے لوگ جب مصر میں رچ بس گئے، مصر میں رہنا شروع کر دیا، انہوں نے وہاں پہ قیام کرنا شروع کیا، تو جو بھی وہاں کے لوگ برے عمل کرتے تھے، جو بھی ان کے اندر برائیاں تھیں، ان کے اندر بھی رچ بس گئی. مسلسل ایک جو تھا ایک زوال تھا، مسلسل ایک انحطاط تھا. تو وہاں پہ جو فرعون تھے نا، فرعونیوں کو کپتی بھی کہتے ہیں، فرعونیوں کپتیوں کے ہاتھوں یہ غلام بھی بنے، اور جو کچھ وہ کرتے تھے وہی یہ کرنے بھی لگے، اور گائے کی پوجا یہ کرنے لگے. اور ابھی فرعون تو چلا گیا، یہ مصر سے بھی نکل گئے، لیکن گائے کی پوجا کے جو جراثیم تھے نا، جو جرمز تھے، وہ ان سے نہیں نکلے تھے. آپ سوچے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا ان پر ظلم ہو رہا تھا کہ لڑکے ان کے قتل ہو رہے تھے، اللہ نے ان کو اس سے ہٹایا، ان کو وہاں سے نکالا، پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ان کے لیے راستہ بنا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا میں ان کو اپنے احکامات بتاتا ہوں کہ تم میرے بندے کیسے بن سکتے ہو، تم کیسے ایک اچھی اور آزاد خود مختار قوم بن سکتے ہو. تو آپ سوچیں کہ اتنا بھی وقت نہیں ہوا کہ کچھ دن ہی گزر جاتے، ادھر سے موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں اللہ کے پاس، اور ادھر سے جو ہے انہوں نے فوراً جو ہے وہ پیچھے سے گائے کے بچڑے کی پوجا جو تھی وہ کرنی شروع کر دی. اور یہ تم نے کتنا بڑا ظلم کیا نا. آپ سوچے تو صحیح کہ آج ہم لوگ بھی، یعنی مسلمانوں کے بارے میں بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، آپ نے یہ کہا تھا نا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ کیا کرے گی، شرک میں مبتلا ہوگی. وہ مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ اپنی خواہشات نفس کی پوجا کرنی شروع کر دے گی. ہاں تو ایک ہے نا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، آج وہ بھی ہمارے اندر پایا جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کے حقوق میں شرک کرنا ہے نا، ایٹریبیوٹس میں، اس کے رائٹس میں، جو کچھ بھی ہے اس کے اندر انسان جو ہے وہ شرک کرے. مثلا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ اللہ خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، ہے نا، کریئٹر ہے، ہم اس کی کریشن ہیں. تو جو کریئٹر ہے اللہ تعالیٰ، اس نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے، کیوں کریئٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو اوبے کرے، اس کو فالو کرے، اس کی ہم اطاعت کریں. تو مخلوق کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو بھی کریئٹر اس کو آرڈرز دیتا ہے اس کو فالو کرے، نہ یہ کہ خود خدا بن بیٹھے، ہے نا. تو ہم جو ہے خالق کی مخلوق بن کر نہیں جی رہے، بلکہ کیا کر رہے ہیں کہ ہم خود اپنی مرضی، اپنی منمانیاں، اپنے فیصلے ہم خود کرتے ہیں کہ یہ دل چاہتا ہے، جو مرضی ہے ہماری کریں گے. اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ، فیصلہ کر کے کہاں جانا ہے. تو دو کشتیوں کا مسافر کبھی منزل پر نہیں پہنچ سکتا. تو انہوں نے بھی ظلم کیا، اور آج قرآن مجید موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، اور اس کے باوجود آج امت مسلمہ بھی جو ہے وہ پوجا کرتی ہے اپنی خواہشات کی، رسم و رواج کی، جو بھی مختلف ازم ہیں، مختلف اور ریلیجن ہیں ان کی، اور جو بھی ترقی کرتا ہوا نظر آتا ہے. کبھی ہم پیسے کو خدا بنا دیتے ہیں، کبھی خواہشات نفس کو، کبھی رسم و رواج کو. اور انہوں نے بھی زیادتی کی تھی، اور ہم بھی زیادتی کرتے ہیں. وانتم ظالمون. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، کہ اس کے بعد پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ تم نے یہ غلطی بھی کی، کہ تم آزاد ہو چکے تھے. میں نے موسیٰ علیہ السلام کو تمہارے لیے بلایا تھا کہ تمہیں زندگی گزارنے کا قانون دیا جائے 40 دن اور رات کے لیے. لیلہ کا لفظ صرف رات کے لیے نہیں آتا، دن اور رات دونوں کے لیے آتا ہے، کہ 40 دن اور رات کے لیے تمہیں بلایا تھا، لیکن تمہارے اندر گائے اور بیل کی جو پوجا تھی اس کا مرض اتنا زیادہ تھا، جو تم نے اپنے فرعونیوں اور قبطیوں سے لیا تھا، کہ تم اس کو جو ہے وہ بھلا نہ سکے. ابھی تم اپنی منزل تک بھی نہیں پہنچے، گھر تک بھی نہیں پہنچے، راستے میں تھے کہ تم نے جو ہے وہ بے وفائی کی، تم نے بے وفائی کی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی، اتنی بڑی تم نے غلطی کی، اس کے بعد بھی میں نے تمہیں معاف کر دیا. عفونا عنکم من بعد ذلک، کہ اس شرک کے بعد، اس گناہ کبیرہ کے بعد بھی میں نے تمہیں معاف کر دیا. کیوں معاف کیا تھا؟ لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تم جو ہے وہ شکر گزار بن جاؤ. تو شکرا، شکر گزاری اختیار کرنا، امڈ آنا، جیسے کوئی چیز، جیسے کوئی بھی چیز جب بہت زیادہ فل ہوتی ہے نا، بھری ہوئی ہوتی ہے، پھر وہ بہنا شروع کر دیتی ہے، فلو اس کا فلو اپ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ہے امڈ آنا. ٹھیک ہے، تو شکر جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ یہ شکر جو کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے چاہ رہے تھے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ میں اور آپ بھی جو ہے وہ شکر گزار بنے. اور شکر گزاری جو ہے یہ تمام بھلائیوں کی بنیاد ہے، تمام نیکیوں کی یہ جان ہے. اور جو ابلیس ہے نا وہ ہماری شکر گزاری کو ختم کرتا ہے. شیطان جو ہے نا وہ یہ چاہتا ہی نہیں کہ ہم شکر گزار بنے، کیونکہ جب شکر گزاری ہوتی ہے تو انسان اچھے کام کرتا ہے، جب نہ شکری ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ ڈھیٹ بن کر گناہ کرتا چلا جاتا ہے. تو جس کے دل میں شکر کا جذبہ جاگ اٹھے، جس کے دل میں شکر کی جو فیلنگز ہیں وہ آ جائیں، تو اس کی زندگی بندگی کی راہ پر لگ جاتی ہے. پھر وہ بندگی کی راہ پر اوبیڈینسی کی راہ جو ہے اس کا پیر جو ہے اس کو اختیار کر لیتا ہے. پھر وہ سوچتا ہے کہ ایک طرف میں ہوں اتنا کمزور ہوں، دوسری طرف مجھ پر اللہ کے انعامات کی اتنی بارش ہے. تو کیا کرتا ہے؟ پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے جسم کی ساری قوتیں، اپنی ساری صلاحیتیں، اپنے تمام اوقات، اپنا سارا مال، اپنا گھر بار، اپنے بچے، سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جو ہے نا وہ وقف کر دے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں شکر ادا کرو، جیسے کہ داؤد علیہ السلام شکر ادا کرتے تھے. آل داؤد، وہ بڑا میرا شکر گزار بندہ تھا. اور آپ کو پتہ ہے داؤد علیہ السلام کیسے شکر ادا کرتے تھے؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر کے افراد کو مقرر کر رکھا تھا کہ میرے گھر میں کوئی وقت ایسا نہیں گزرنا چاہیے جس میں اللہ کی حمد نہ بیان کی جاتی ہو. وہ ایک دفعہ ایک صحابی نے کہا تھا نا کہ میں مسلسل روزے رکھ رہے تھے کچھ صحابہ، اور آپ کو جب اس کی خبر ملی تو آپ نے کہا کہ دیکھو میں روزے رکھتا بھی ہوں اور میں روزے نہیں بھی رکھتا، تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تو تم روزے رکھا بھی کرو اور نہ بھی رکھو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم زیادہ رکھنا چاہتے ہیں. تو آپ نے انہیں کیا فرمایا تھا کہ ایک دن رکھو اور ایک دن نہ رکھو. اور یہ سومے داؤدی ہے، داؤد علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے کہ ایک دن رکھتے تھے، ایک دن نہیں رکھتے تھے. اور یہ بہت مشکل ہے، ہم کنٹینیوسلی کر سکتے ہیں، مہینہ، 15 دن، 10 دن، پھر کنٹینیوسلی نہیں کرتے، ہے نا؟ تو ایک دن رکھنا اور ایک دن نہ رکھنا یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ کا طریقہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جو بہت زیادہ رکھنا چاہتے تھے ان کو یہ تاکید کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ میرے شکر گزار بندوں میں سے تھا، میرے بندوں میں سے تھا. بہت اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نعم العبد، کتنا اچھا تھا وہ میرا بندہ. تو جو لوگ بھی شکر گزار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بندوں کو بہت پسند کرتا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ یہ شکر گزاری اللہ کو جو پسند ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی پتہ چلتی ہے، ہے نا؟ کہ کپڑا پہننا ہے تو شکر گزاری کی دعا ہے، آپ گاڑی پر قدم رکھیں، آپ سواری پر بیٹھیں تو بھی دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، ہے نا؟ اسی طرح اگر ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، تو اس وقت بھی یہی دعا ہے، وہ بھی شکر گزاری کی، اللہم باسمک اموت واحیا، کہ تیرے ہی نام سے ہے میں روز سوتی بھی ہوں اور روز میں جاگتی بھی ہوں. تو اسی طرح یعنی ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو دیکھا کہ کچھ لوگ نا ایک سرکل میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے پوچھا کہ اے میرے ساتھیوں کہ ما اجلسکم ہا ہنا، کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو تو اور کیا کر رہے ہو؟ فقالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمده علی ما ہدانا الاسلام ومننا به علینا. تو صحابہ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور اس کے احسانات جو اس نے ہم پر کیے تھے اسے یاد کر رہے ہیں، ہم اس احسان کو یاد کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں ہمارے لیے جو دین بھیجا اور ہمیں ایمان لانے کی توفیق بھیجی، ہمیں ایمان لانے کی توفیق بخشی اور ہمیں سیدھا راستہ دکھایا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس بات پر بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. اور سب سے بڑی نعمت اگر کسی کو دنیا میں مل جائے تو وہ ہدایت ہے، وہ قرآن کی نعمت ہے، وہ دین اسلام کی نعمت ہے، صحیح ہے نا؟ تو یہ شکر گزاری جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں پھر بھی جو معاف کر دیا تو یہ کس لیے تھا؟ کہ تم شاید کہ اب بھی اچھے بن جاؤ نا. اور آپ دیکھیں ہم بھی کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی غلطیاں کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے چلے جاتے ہیں، ہمیں پھر مہلت دیتے ہیں، ہمیں دنیا میں جینے دیتے ہیں، ہے نا؟ اور ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں بات نہیں کرنی، بچوں سے بھی ہم ناراض ہو جاتے ہیں، اپنی سگی اولاد سے بھی، ہے نا؟ کہ تم میرا کہنا کیوں نہیں مانتے، تم ضد کیوں کرتے ہو، تم یہ رولز کو فالو کیوں نہیں کرتے، کتنی دفعہ بتایا ہاتھ دھویا کرو، کتنی دفعہ بتایا جوتا کہاں رکھا کرو، جیکٹ کو ہینگ کیا کرو، یہ مختلف چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم کہتے ہیں کہ کتنی دفعہ بتایا ہے نا، اور ناراض ہو جاتے ہیں. اور لیکن آپ سوچیں کہ اللہ کی نافرمانیاں اور اللہ کی نوازشیں، ہمارا طرز عمل اور اللہ کی عنایتیں، اللہ کے انعامات، اور بنی اسرائیل کا بھی یہی معاملہ. اور آگے وہی بڑی نعمت کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب دی، کتاب نہیں ہے یہاں پہ، الکتاب خاص، تو یہ کس کا ذکر ہے، یہ تورات کا ذکر ہے، الکتاب دی. تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت سے ان کو نوازا کہ دشمن سے بھی نجات دی، سمندر سے بھی بچایا، پھر اس کے بعد جو ہے اب ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا. اور اس کے لیے تبھی تو موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا 40 دن رات کے لیے، تو اس کے لیے الکتاب یعنی تورات کی نعمت سے ان کو نواز دیا. اور یہاں پہ الکتاب کے ساتھ والفرقان کا بھی ذکر ہے، خاص طور پہ اس کا ذکر ہے. تو والفرقان کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی ہے نا حق اور باطل میں فرق کرنے والی. تو کتاب جو ہے تورات، وہ تو خود ہی فرقان تھی ہی، کتاب تو خود ہی فرقان ہے نا، جیسے القرآن ہے تو یہ فرقان بھی ہے. لیکن تورات کے ساتھ پھر فرقان کا ذکر جو ہے وہ کس لیے کیا گیا؟ تو اس کے لیے جو علماء یہ بتاتے ہیں وہ کیا ہے کہ اس میں پہلی چیز کیا ہے کہ جو یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوبارہ اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ تورات ہی فرقان تھی، چونکہ ان کے اندر بہت سی غلط باتیں آ گئی تھیں اور اللہ تعالیٰ اس کی تمیز ان کو دینا چاہتے تھے، حلال اور حرام کی، حق اور باطل کی، صحیح اور غلط کی. تو تورات جو تھی وہی فرقان تھی. لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس سے مراد نبی کی سنت ہے، یعنی کتاب کے ساتھ صاحب کتاب کی بھی ضرورت ہے. کتاب کیا ہے؟ جیسے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تو اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہم مسلمان نہیں بن سکتے، آپ کی سیرت کو پڑھے بغیر، آپ کی سیرت پر عمل کیے بغیر، آپ کے اسوہ پر چلے بغیر. اس لیے کہ قرآن خود یہ کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اور آپ کی جو سیرت ہے، جو آپ نے کیا، جو آپ نے صحابہ کو کرتے دیکھا، آپ اس پر خاموش رہے، جو کچھ بھی ہے یعنی حدیث کی جو مختلف اقسام ہیں، سب پر ایمان لانا اور عمل کرنے کی کوشش کرنا، اس تبھی ہم اچھے مسلمان بن سکتے ہیں. آج کچھ لوگ ہیں نا حدیث کا انکار کرتے ہیں. تو وحی کی نا دو قسمیں ہیں، ایک وحی ہے متلو اور ایک غیر متلو. متلو کون سی وحی ہوتی ہے؟ جس کی تلاوت کی جاتی ہے، متلو جو ہم ریسائٹ کرتے ہیں یعنی قرآن. دوسری قسم وحی کی وہ ہے جو غیر متلو، جو تلاوت نہیں کی جاتی، اور وہ حدیث ہے، وہ حدیث ہے. اور مثلا جیسے شروع میں میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ قرآن مجید کی آیتیں تو یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، لیکن آیتوں کی ترتیب کیا ہے، سورتوں کی ترتیب کیا ہے، اور سورتوں کے نام کیا ہیں، اس کو قرآن میں کس ترتیب سے آنا چاہیے، یہ بھی وحی کے ذریعے بتایا گیا نا، ہے نا. لیکن ہمیں تو کہیں نہیں نظر آ رہا نا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا اور آپ نے اس کے مطابق اس پر عمل کیا. اسی طرح آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں یہ کہہ دیا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، رکعتیں کتنی ہیں، جو ہم مختلف رکوع اور پڑھتے سجود کرتے ہیں اس میں تسبیحات کون سی پڑھنی ہیں. جب سورت سبح بسم ربک الاعلی نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو جو ہے وہ کہاں پہ رکھ لو، سبحان ربی الاعلی سجدے میں رکھ لو، ہے نا. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. قرآن ایک تھیوری ہے، رسول اللہ کی زندگی ایک پریکٹیکل تھا، اور وہ کیا تھا، فرقان تھا، حق اور باطل میں فرق کرنا. آپ نے بتایا کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے، کیسے عمل کرنا ہے، حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، کیسے اللہ کے پسندیدہ بندے بننا ہے. اور آج کیا ہے کہ ایسے فرقے پیدا ہو رہے ہیں جو کہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، پرویزی فرقہ کہہ لیں یا اور بھی بہت سے لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کے پیغمبروں سے پڑھ کر کوئی نیک نہیں ہو سکتا. تو بات تورات کی ہو, تورات بھی الکتاب ہے, قرآن بھی الکتاب ہے. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھی الفرقان تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی الفرقان ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے کتاب دی اور فرقان دی, اور فرقان دینے کا مطلب کیا تھا کہ تمہیں دین کا فہم حاصل ہو جائے, تمہیں انڈرسٹینڈنگ آف اسلام ہو جائے, تاکہ تم حق اور باطل میں تمیز کر سکو, لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت پا سکو, تمہیں پتہ چل جائے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. فَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ, اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے, یا قومی, اے میری قوم, اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, لوگوں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے, لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو. تو جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اللہ سے ملاقات کرنے جزیرہ نمای سینا میں, اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب عطا کی تھی, تو پیچھے سے قوم نے بچھڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی نا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی کا طریقہ بتایا, کہا کہ تم نے کی تو بہت غلطی تھی, کیا تو بہت ظلم تھا. تو موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا, انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے یہ کہا کہ کیا تو ظلم تھا تم نے, لیکن اب تم اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو, یعنی ان آدمیوں کو قتل کرو جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا اور اس کی پرستش جو تھی وہ شروع کر دی گئی تھی. تو یہاں پر جو ہے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ان کی توبہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اب ان لوگوں کو قتل کریں کہ جنہوں نے اتنا بڑا غلط کام جو تھا وہ کیا تھا. تو اب آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ جب وہ واپس آئے تھے نا موسیٰ علیہ السلام, تو ان کی قوم کے لوگ تین گروہ میں تقسیم ہو گئے تھے. ایک جو تھا وہ پوجا کرنے لگا, دوسرا جو تھا وہ پوجا نہیں کر رہا تھا لیکن روک بھی نہیں رہا تھا, اور ایک گروہ ایسا تھا جو پوجا بھی نہیں کر رہا تھا اور روک بھی رہا تھا. تو اب جو ہے انہوں نے ان کے ظلم کی یہ سزا مقرر ہوئی کہ جن جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی انہیں چن چن کے مارا جائے, اور وہ لوگ جو کہ غیر جانبدار رہے یعنی جنہوں نے کی بھی نہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے منع بھی کیا, تو انہیں یہ حکم دیا گیا کہ اب وہ جو ہے نا ان کو قتل کرے, یعنی ان کو قتل کرنا تھا جو نہیں کر رہے تھے اور منع بھی کر رہے تھے, تو تم اپنی قوم کے ان لوگوں کو اب مارو تاکہ ان کو پتا چلے. تو کوئی دو گروہ تو نہ بچے نا, کیونکہ ایک جو کر رہا تھا اور دوسرا کر تو نہیں رہا تھا, منع بھی نہیں کر رہا تھا. تو جو گناہ کرتا ہے اور جو اس کا چشمدید گواہ بنتا ہے, راحت نہیں اٹھاتا, روکتا نہیں ہے, دونوں برائی میں برابر کے شریک ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے مفسرین کی اس کے بارے میں رائے. اب کیا ہوا, اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں کہا گیا کہ تم اپنے آپ کو, اپنے نفسوں کو مارو, یعنی ایک بھائی کا اپنے بھائی کو مارنا, انفسکم, اپنے نفس کو مارنا ہی تو ہے نا, اپنے آپ کو ہی مارنا ہے نا. کیوں, ذالکم خیر لکم عند بارئکم, اس وقت جو ہے یہ چیز جو ہے تمہارے خالق کے نزدیک جو اسی میں تمہارے لیے بہتری تھی, کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اب ایسا کرو, کہ ایسے لوگ جو ہے ان کو ختم ہی کر دینا چاہیے جو اتنے بے وفا ہوں, جو اتنے بے وفا ہوں جنہیں اس بات کا احساس ہی نہ ہو کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بے وفائی کرنی ہے یا شرک کرنا ہے. بنی اسرائیل کی قوم کو ایک حدیث میں پتا چلتا ہے اس طرح کہ اس عورت سے تشبیہ دی گئی ہے جو پہلی رات ہی اپنے شوہر سے بے وفائی کرے, یعنی ایسی بے وفا وہ قوم تھی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فتاب علیکم, پھر اللہ تمہاری طرف متوجہ ہوا, پھر اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا. انہو ہوا التواب الرحیم, کہ وہ بے شک بہت توبہ قبول کرنے والا ہے, وہ بہت معاف کرنے والا ہے. تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ان کو سزا دینے کے بعد ان کو جو ہے وہ جو بھی ان کی غلطیوں کی کا گناہ غلطیاں تھیں ان کا گناہ تھا, اس کا جب انہوں نے کفارہ ادا کر دیا, سزا جو تھی اس کو اس پر پورا اترے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ معاف کر دیا. کیوں, انہو ہوا التواب الرحیم, بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے, ہے نا. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ غلطی ہو تو معافی مانگنی چاہیے, اور جب انسان سچے دل سے معافی مانگتا ہے جو صحیح معافی کا طریقہ ہے, تو پھر کیا ہے کہ اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ بات تو اب یاد ہی ہے کہ وہ لوگ راستے میں ہیں، نہ تو مصر میں ہیں نہ فلسطین اور شام تک پہنچے ہیں، راستے میں ہیں، ایک جزیرہ نما سینا میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جو ہے وہاں پہ اب موسیٰ علیہ السلام ان کو آ کر جب بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب دی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ تورات دی ہے، تو یہ کیا کرنے لگے؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَحْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے علانیہ اللہ کو دیکھ نہ لیں. تو علانیہ کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ عربی کا کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ جہرہ. کہ جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں کہ اللہ تم سے ہم کلام ہوا ہے، لن نؤمنا، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. آپ نے پہلے نہیں کے لیے ماں پڑھا، لا پڑھا، ہے نا؟ تو لن اور لم یہ فعل مضارع پر آتا ہے. ایک ورب ہے پاسٹ، پاسٹ کے لیے واز اور ور کا ہم میننگ کرتے ہیں نا، کانا، کانو، یکونو، اس طرح کے آپ نے پڑھے. لیکن جو فعل مضارع ہے اس میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، پریزنٹ اور فیوچر دونوں زمانے پائے جاتے ہیں. جیسے تنظرون، تحتدون، تشکرون، یہ فعل مضارع ہے. فعل مضارع میں ترجمہ ایسے ہوتا ہے تم یعنی ایک کام حال میں کر رہے ہو اور آئندہ بھی کر سکتے ہو، شاید کہ تم شکر ادا کرو یا تم شکر ادا کرو گے. یا کلو، وہ کھانا کھاتا ہے یا کھانا کھائے گا. یدربو، وہ مارتا ہے یا مارے گا، ٹھیک ہے؟ دخلا، دخلا کیا ہے؟ پاسٹ، وہ داخل ہوا، پاسٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا فعل مضارع کیا ہے؟ یدخلو، یا لگ گیا شروع میں، یا تا الف نون، چار ہیں اس کی فعل مضارع کی شروع میں نشانیاں، ٹھیک ہے؟ کہ یہ چار لیٹر شروع میں لگ جاتے ہیں، یا تا الف نون، یا تا الف نون. تو یہ اس کے سائن ہیں فعل مضارع کے. اور بھی اس میں کچھ چینجز ہوتی ہیں، وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. تو کیا ہے کہ یہ پھر فعل مضارع میں دو زمانے کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، ایک پریزنٹ میں اور ایک فیوچر میں. تو تھوڑا تھوڑا ہمیں سمجھ آئے گی. اور میں اصل میں فعل مضارع کی بات آپ کو کیوں بتانے لگی کہ لم اور لن جو ہے نا یہ فعل مضارع کے اوپر آتا ہے. نہیں کے معنی تو دیتا ہے لیکن پاسٹ ورب پر نہیں ہوتا، بلکہ فعل مضارع پریزنٹ اور فیوچر بوتھ، یعنی ایک ہی ورب ہے لیکن پریزنٹ اور فیوچر بوتھ کے معنی دیتا ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ کیا ہے؟ لن نؤمنا، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے؟ اصل میں تھا نؤمنو، نؤمنو، ٹھیک ہے؟ لیکن لن نے نؤمنا کر دیا، نون کی پیش کو زبر میں تبدیل کر دیا لن نے. فعل مضارع کے آخری لیٹر پر یہ زبر دے دیتا ہے، فتحہ دے دیتا ہے، نصب دے دیتا ہے. اصل میں کیا تھا؟ نومنو تھا. اس کے ایکچوئل اعراب کیا تھے؟ نومی نو. تو نومینا کیسے بن گیا؟ لن کی وجہ سے. تو لن یہاں پہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ فعل مضارع پہ لن آتا ہے یا لم آتا ہے اور نہیں کے معنی دیتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو ہم تمہاری بات کا ہرگز یقین نہیں کریں گے، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. بات کس چیز کا یقین کرنا تھا؟ کہ آپ کی اللہ سے ملاقات ہوئی اور اللہ نے آپ کو تورات دی ہے. یعنی ان کے اندر بڑی شدت تھی، بہت ایمفسائز کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہرگز یہ بات نہیں مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کتاب دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوئے ہیں. تو جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فَأَخَذَتْكُمْ الصَّاعِقَةُ. تو اس وقت ایک زبردست دھماکے نے، ایک زبردست کڑک نے، گرج نے ان کو جو تھا وہ پکڑ لیا، فوراً ان کو بجلی نے لے لیا. وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم اس وقت جو تھے وہ دیکھ رہے تھے. تو اب آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے اس بات کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان پر کڑک بجلی جو تھی وہ بھیجی، اور وہ پھر یعنی ان کو ان کی گستاخی کی سزا ملنے لگی. پھر وہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ پھر وہ حال کیا تھا تمہارا، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، تم بے جان ہو کر گر ہی چلے تھے، تم گر چکے تھے، ثم بعثناکم پھر تمہیں اٹھا کھڑا کیا، یعنی وہ کڑکا جب بجلی کا لگا، جب زور کا وہ گرج ہوئی تو پھر کیا تھا کہ تم گر گئے، پھر مگر ہم نے پھر تمہیں اٹھا کھڑا کیا، پھر تمہیں زندگی دی، شاید کہ تم جو ہے اب کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو اس کے بارے میں مفسرین جو ہیں وہ کیا بتاتے ہیں کہ ان کو جب یہ سزا دی گئی تو وہ جو تھے پھر وہ زور سے جب آواز آئی تو وہ لوگ جو تھے وہ گر گئے۔ کیوں گر گئے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر وہ لوگ جو تھے وہ مر گئے، اور لیکن یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ جو ہے وہ زندگی دے دی۔ تو یہاں پہ موت کے لفظ مراد کیا ہے، بظاہر دیکھیں تو لگتا ہے کہ اس بجلی سے وہ مر گئے تھے اور دوبارہ ان کو زندہ کیا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ سفارش کی، اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اب میں اپنی قوم کو جا کے کیا کہوں گا نا باقی لوگوں سے، تو اب کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ زندگی دے دی۔ تو ان کے خود بھی، ان کی کہتے ہیں کہ ان کی اپنی بائبل کے اندر یہ بات ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا، اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا چبوترا سا تھا جو آسمان کی مانند شفاف تھا، اس نے بنی اسرائیل کے شرفا پر اپنا ہاتھ نہ بڑھایا، سو انہوں نے خدا کو دیکھا اور کھایا اور پیا۔ تو یہ ان کے خروج میں باب 24 میں آیت ان کی 10 اور 11 کا یہ ترجمہ ہے۔ تو یعنی گویا کہ ان کو موت تو دی اللہ نے، لیکن ان کو پھر موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر جو ہے وہ زندہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اس ساری بات کا مقصد کیا تھا کہ تم لوگ جو ہے وہ شکر گزار بن جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کو پہچاننے لگو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے لگو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ چونکہ یہ لوگ صحرا میں تھے اور ان کے پاس ظاہر ہے کہ ایک میدان میں تھے، ایک کھلا سا میدان تھا وادی تیا میں، اور بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا جہاں یہ جانا چاہ رہے تھے۔ تو اب جب میدان میں تھے تو آپ دیکھ لیں کہ میدان میں نہ تو کوئی گھر ہے، جب گھر نہیں ہے تو سر چھپائیں کیسے، اوپر دھوپ ہے، کھائیں کہاں سے، کھانے پینے کے اسباب بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پانی کہاں سے پیئے کہ اس کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے مختلف اوقات پر مختلف شکایتیں اللہ تعالیٰ سے کی، مختلف مطالبات رکھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے ان کے تمام مطالبات جو تھے وہ پورے کیے۔ وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَا، اور ہم نے تم پر سایہ کیا بادلوں کا، یعنی جب انہوں نے کہا کہ ہم میدان میں ہیں اور بڑی دھوپ لگتی ہے، ہر طرف سے ہوا، گرمی سردی ہم پر آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بادل جو تھا نا، ایک سفید رحمت کا بادل ان کے اوپر کر دیا، غمامہ۔ اور ہم نے بتایا تھا نا، پڑھا تھا نا کہ بادل جب ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ سورج کی روشنی کو نیچے نہیں آنے دیتا، تو اب ان کے اوپر جو ہے وہ گرمی بھی نہیں پڑتی تھی اور نہ ہی ان کو جو ہے وہ سردی لگتی تھی۔ پھر ان کو کیا تھا، اب ان کو بھوک بڑی لگتی تھی، ظاہر ہے کہ اب میدان میں ہیں، راستے میں ہیں، مسافر ہیں، اب اس کا کیا کریں۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، ہم نے تم پر منو سلوا جو تھا وہ اتار دیا۔ تو منو سلوا جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا اتارا، من میٹھی چیز کو کہتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے دھنیے کی جیسی چیز تھی اور دھنیے کے بیج کی طرح، تو یہ گرتی تھی اوس کی طرح، زمین پہ جم جاتی تھی اور یہ لوگ آ کر اپنی ضرورت کے مطابق اس کو جو تھے وہ لے لیتے تھے، اس کو کھاتے تھے۔ اور جو سلوا تھا یہ کیا تھا کہ یہ برڈز تھے، بٹیر تھے، تو یہ ان کو بھونتے تھے اور ان کو کھاتے تھے، اور بڑی زیادہ تعداد میں ان کے پاس آ کر ارد گرد جو تھے وہ گر جاتے تھے۔ تو یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص نعمت سے جو تھا وہ نوازا۔ اور انہوں نے پھر کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے جب کہا کہ کلو من طیبات ما رزقناکم، کہ کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا ہے جو کہ پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑا بلکہ کہا کہ ہم نے تمہیں جو بھی پاک رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ پیو، مزے کرو۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بھی، امت محمدی کو بھی زمین میں جو کچھ ہے، جو پاک ہے، وہ ہمارے لیے پیدا کیا. ہم پڑھ چکے ہیں نا، تو جو بھی پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو زمین میں رزق نازل کیا ہے، وہ اسی لیے تو کیا ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کو استعمال کریں. تو جو بھی پاک رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے جو ہے وہ اتارا ہے. تو اب ان کے لیے بھی یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی، یہ اللہ کے خاص انعامات تھے، بڑے عرصے تک ان کے اوپر رہے اور خاص مقدار میں، بڑے کھلی مقدار میں ان کے پاس جو تھے یہ آتے تھے، منو اور سلوا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی، یعنی آپ سوچیں، صحرا کے اندر خوشحالی دے دی کہ سر کے اوپر بادل ہے اور نیچے کھانے کا انتظام ہے اور یہ بڑے مزے میں ہے نا. لیکن ان کو یہ مزہ بھی راس نہ آیا. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ تم نے خود اپنے اوپر جو ہے نا وہ ظلم کیا. ہم نے تمہارے ساتھ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کوئی زیادتی نہیں کی، تم نے خود جو ہے وہ اپنے اوپر جو ہے وہ زیادتی کی. تو اس سے کیا مراد ہے، انہوں نے کیا زیادتی کی؟ اس کے بارے میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے ایک زیادتی تو یہ کی کہ وہ یہ ساری نعمتیں پانے کے بعد پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی اطاعت کا وہ حق نہ ادا کیا جو کہ کرنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کی بندگی نہ کی، اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو خالص نہ کیا. اور دوسرا انہوں نے شکری کیا کی کہ وہ جو رزق اللہ ان کو یہ حکم تھا کہ اس کو جمع نہیں کرنا، ہر رات کو، ہر روز رات کو صبح فریش اوپر سے آتا تھا نا، تو انہوں نے اس کو جمع کرنا شروع کر دیا اور وہ پھر سڑنا شروع ہو گیا، پھر اس میں بدبو آنی شروع ہو گئی. تو پہلی چیز کیا تھی کہ جب نعمتوں کی بارش ہوتی ہے تو انسان کو شکر گزار بننا چاہیے، ہے نا، اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، اللہ کی عظیم نعمتوں کا حق پہچاننا چاہیے، اللہ کی قدر کرنی چاہیے. وما قدر اللہ حق کا قدر ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں نا کہ انسان نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق ہے. یہ بھی میرا اور آپ کا بھی حال ہے نا کہ اے انسان تو اپنے آپ کو پہچان، اپنے رب کو پہچانتا ہی نہیں ہے نا. سورۃ عادیات میں بھی اللہ رب العزت گھوڑوں کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ والعادیات دبھا فالموریات قدھا فالمغیرات صبحا فاصرن به نقعا ان الانسان لربه لکنود وانه علی ذلک لشہید وانه لحب الخیر لشدید. اس میں بھی کیا ہے کہ گھوڑوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گھوڑے اپنے مالک کے اتنے وفادار ہیں نا کہ رات کے اندھیروں میں فجر کے وقت تم انہیں اٹھاتے ہو اور کہتے ہو کہ اٹھو، وہ آرام کا ان کا وقت ہے، اور کہتے چلو کسی بستی پر حملہ کرنا ہے. رات کے اندھیروں میں وہ تیز بھاگتے ہیں کہ مٹی اڑنے لگتی ہے، ان کے پاؤں زمین کے ساتھ لگتے ہیں تو آگ نکل کے جب وہ تیز تیز ان کی ٹاپیں لگتی ہیں نا. تو وہ تو اے انسان ایک جانور اور وہ اتنا وفادار، افسوس کہ تو گھوڑوں جیسا بھی نہ ہو سکا کہ وہ اپنے مالک کے حقوں پہچانے. ان الانسان لربہ لکنوت، تو اپنے رب کا نشکرہ ہے، تو مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے، ٹھیک ہے نا. تو انسان اتنی بھی شکر گزاری نہیں کرتا جتنی کہ جانور اس کے ساتھ کرتے ہیں. آپ بلی کو دیکھ لیں، کتے کو دیکھ لیں، یہی ہم پڑھتے ہیں نا کہ پیچھے پیچھے آتے ہیں، بھاگتے ہیں، دم ہلاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ مالک ہم تیرے ہیں، جو ٹریننگ دیتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں. لیکن انسان جس کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا گیا، وہ اللہ کی شکر گزاری نہیں ادا کرتا، ہے نا، اللہ کو پہچانتا نہیں ہے. اور حقیقت کیا ہے کہ میرا ہی نا صبور دل شکر بجا نہ لا سکا، ہے نا. اور اسی طرح کسی شاعر نے یہ بات بھی کہی، جو ملے حیات خضر مجھے اسے میں صرف ثنا کروں، تیرا شکر پھر بھی ادا نہ ہو، تیرا شکر کیسے ادا کروں، تو دیا کرے میں لیا کروں، تو کہا کرے میں سنا کروں، کبھی پھول بن کے مہک اٹھوں، کبھی شمع بن کے جلا کروں، جو ملے حیات خضر مجھے اور اسے میں صرف ثنا کروں. کہ میری زندگی کا کوئی روپ ہو، میری زندگی کی کوئی ادا ہو، میری زندگی کی کوئی حرکت ہو، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا کسی سے اگر لڑنا بھی ہے تو حق کے لیے ہے، کسی کو منانا بھی ہے تو اللہ کے لیے ہے، کسی کو دینا بھی ہے تو اللہ کے لیے ہے، کسی کو منع کرنا ہے تو بھی اللہ کے لیے. یعنی میرا ہر رنگ، میری ہر ادا، میری ہر حرکت اللہ تیرے لیے ہو. تو یہ ہے شکر گزاری. کہ شاعر کہتا ہے کہ خضر جیسی زندگی مل جائے ہمیشہ کی تو بھی تیرا شکر نہیں ادا ہو سکتا نا. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے یہی بات تو کہی تھی کہ ہر سانس کے ساتھ ایک نعمت ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہر سانس سے بھی اللہ کا شکر ادا کروں نا تو میں ادا نہیں کر سکتا. کیوں؟ کہ ہر سانس کے ساتھ اگر میں شکر ادا کروں گا تو ایک دفعہ کہوں گا نا الحمدللہ، لیکن ہر سانس کے ساتھ ایک نعمت نہیں، دو نعمتیں ہیں. کہ آکسیجن انہیل کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے اس کو ہم باہر نکالتے ہیں نا. تو یعنی ہر سانس میں بھی میں شکر ادا کروں تو بھی ادا نہیں ہوتا، کہ ایک سانس میں میں دو نعمتیں لیتا ہوں. اور لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بھی ناشکری کی، اور مجھے اور آپ کو بھی اللہ نے ڈھیروں نعمتوں سے نوازا ہے، ڈھیروں نعمتوں سے. کتنے بھی غریب سے ہی، کتنے بھی جاب لیس سے ہی، کتنے بھی اچھی جاب نہیں مل رہی، آپ لاکھوں کروڑوں سے میں اور آپ اچھے ہیں. کپڑے ہیں تو پھٹتے نہیں ہیں، ڈھیروں کپڑے ہیں. الماریاں بند نہیں ہوتی، کھل کھل کر کہتی ہیں کہ انسان دیکھ کہ تیرے پاس کتنا ہے. اٹیچی بند نہیں ہوتے، بیگ بند نہیں ہوتے. اور ہم کہتے ہیں جب کہیں جاتے ہیں نا، جب کہیں جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کوئی ہے ہی نہیں پہنے کیا، کوئی ہے ہی نہیں. کبھی ڈیزائن پرانا لگتا ہے، کبھی قمیض لمبی لگتی ہے، کبھی وہ چھوٹی لگتی ہے، کبھی پھول اس کے عجیب لگتے ہیں، کبھی اس میں لگتا ہے چمک نہیں ہے. کبھی کہتے ہیں چمک تو ہے اب موتی آ گیا، موتی نہیں ہے. کبھی کہتے ہیں موتی تو ہے اب اس کا دھاگا نہیں ہے. اللہ جانے کیا کیا میں اور آپ کہتے ہیں. اور میں اکثر اس بات پہ سوچتی ہوں، الماریاں جو بند نہیں ہوتی، اٹیچی جو بند نہیں ہوتے، اور بیگ جو بند نہیں ہوتے کپڑوں سے، وہ پکار پکار کر کہتے ہیں کہ کیا تو اب بھی اللہ کی ناشکری کرے گا؟ کیا تو اب بھی اللہ کو پہچانے گا نہیں؟ ہے نا. اور پھر بھی مجھے اور آپ کو یہ رونا ہے کہ میرے اور آپ کے پاس کچھ ہے نہیں. کھانے کو دیکھ لیں، ہم کہتے ہیں جاب ہی نہیں ہے، کیا کرے نا. اور یہاں پہ تو جاب نہ بھی ہو کسی کی تو شہزادے اور شہزادیوں کی طرح ہی لوگ رہتے ہیں، جو فنڈ اور مختلف جو سسٹم ہے، جو بھی جس بھی طرح سے. تو آپ دیکھیں فریج ہمارے بھرے ہوئے ہیں، فریزر ہمارے بھرے ہوئے ہیں، فریزر کے علاوہ اور بھی فریزر ہم لینے لیے ہوتے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ نہیں وہ ڈیپ فریزر، دوسرا کہتا ہے نہیں وہ فریج کی طرح کا فریزر لینا ہے. سکرینے سے سلیقے سے سب چیزیں ایک نظر میں نظر آئیں اور کھینچے جو نکالنی ہو نا، ہے نا. ریڈی میڈ بھی ہیں، مسالے بھی لگے ہیں. وہ ایک کہتا ہے کہ چیز بنانے مشکل ہے، دوسرا کہتا ہے وہ تو میں فرینچ فرائز لے آتی ہوں، مسالہ لگا ہوتا ہے، بس ڈالا اور نکالا، ہے نا، ڈالا نکالا اور کھا لیا. لیکن کیا میں نے اور آپ نے اللہ کی نعمت کا شکر بھی ادا کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بنی اسرائیل کو صرف نہیں کہہ رہے، مجھے اور آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ کلو من طیباتی ما رزقناکم، کہ کھاؤ جو کچھ پاک ہم نے دیا ہے، کھاؤ اس میں سے. مگر ہم نے وہ نہیں کرنا جو کہ بنی اسرائیل نے کیا. انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا تھا، انہیں نعمتیں پائیں لیکن اللہ کی شکر گزاری نہ کی. جب ہم کھانا کھاتے ہیں، جسم موٹا ہوتا ہے نا، تازہ ہوتا ہے نا، ہم فریش ہوتے ہیں، تو اس تازگی کو اللہ کی بندگی میں پرانا کر دینا چاہیے، ہے نا. اس جسم کو اللہ کی اطاعت میں تھکا دینا چاہیے، اللہ کی یاد میں ہم تھک جائے، اللہ کی بندگی کرتے، اس کے اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرتے کرتے. اور ہم کو کچھ بھی نہ کرے تو ہم روتے ہیں کہ ہم تھک جاتے ہیں، ہم بڑی مشکل میں ہیں نا. کتنے لوگ ہیں آپ سوچیں، میری اور آپ کی زبانوں میں کتنی شکر گزاری ہے نا. آپ صحت کو دیکھ لیں، کتنی بڑی نعمت ہے. آپ ہاسپٹل میں جائیں، ایک چکر لگا کر آئیں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے. صحت کتنی بڑی نعمت ہے. کسی کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، کسی کو کینسر ہوا ہوا ہے، کسی کی پورا پیٹ کا کینسر ہے. ایک عورت کو جب پیٹ کا کینسر ہوا، پیٹ کے کینسر سے یہ چانسز ہوتے ہیں کہ پورے جسم میں جلدی پھیلتا ہے. تو وہ کوئی کہنے لگا، اگر سینے کا ہوتا تو اتنا خطرہ نہیں تھا، یہ پیٹ کا ہے نا، ہے نا. اور جس کو کینسر نہیں ہے وہ کتنا پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نا. ہم تو سمجھتے ہیں یہ ہماری جاگیر ہے، ہے نا. تو صحت لوگوں اللہ کی بڑی، بہت بڑی نعمت ہے. اور زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ موت دیکھ لیں کتنی عام ہے، اور کتنی جوانی کی موت ہے. اور جو جب موت آتی ہے تو وہ کسی کی نہ جوانی دیکھتی ہے، نہ کسی کا بڑھاپا دیکھتی ہے، نہ کسی کی صحت دیکھتی ہے، نہ کسی کی بیماری دیکھتی ہے، نہ کوئی ہاسپٹل دیکھتی ہے، نہ ڈاکٹر کا گھر دیکھتی ہے. اور ڈاکٹر کو بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں چھوڑتی، ہے نا، کسی کو بھی نہیں چھوڑتی. کوئی ہے جو ہے وہ انسان کو اللہ کی پکڑ سے بچا سکے، ہے نا. وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. اور موت کی جاکنی حق لے کر آ پہنچی, اور یہ وہ چیز ہے جس سے انسان تو بھاگتا ہے. تو میں تو اکثر اس بات پہ سوچتی ہوں, ایک سیریل کوئی لے لینا, ڈھیروں سیریل ہے, بداموں والا ہے تو میووں والا ہے تو پستے والا ہے اور بداموں کے بغیر ہے اور شوگر والا ہے اور اس کے اندر وہ کوکیز ہیں اور ڈفرینٹ 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 ٹیسٹ ہیں. لیکن ہم لوگ کہتے ہیں کہ نتھنگ ٹو ایٹ وٹ ٹو ڈو, نتھنگ ٹو ایٹ وٹ ٹو ڈو, کیا کھائیں کچھ ہے ہی نہیں. سیریل دیکھ لیں, بریڈ دیکھ لیں, ایک بریڈ کو لے لینا تو اس کی بھی ہزار قسمیں ہیں, جوسز کو لے لیں تو قسمیں کتنی ہیں, ہے نا. اور ہمارے سب کے گھر کے ٹیبل, فریج, فریزر سب بھرے ہوئے نا, اور پھر کہتے ہیں کہ وہ کیا کرے نا, بس حالات ہی بڑے خراب ہیں, بڑی مصیبت میں ہیں, بڑی مشکل میں ہیں, ہے نا. تو یہ جتنی بھی نعمتیں جب کھانی ہے تو ظلم نہیں کرنا, نہ شکری نہیں کرنی, شرک نہیں کرنا, اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون, اور وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے تھے, انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا, اور آج میں اور آپ بھی خود ظلم کر رہے ہیں. پھر فرمایا, اور ہم نے ان سے کہا, وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, یاد کرو جب ہم نے ان سے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ. یہ کون سی بستی تھی؟ یہ وہی بستی تھی جس میں ان کو جانا تھا. ہاں ہاں, مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے یہ وہ بستی تھی جہاں پہ ان کو فلسطین کا علاقہ, جس جگہ ان کو جو تھا وہ جانا تھا. کہا کہ اس بستی میں جو تمہارے سامنے ہے اس میں جو ہے وہ داخل ہو جاؤ. یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تھی, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شتیم تھا, کچھ کہتے ہیں کہ یہ یریہو تھا, یہ اردن کا مشرقی کنارہ کا علاقہ تھا. بہرحال وہ کچھ بھی تھا, وہ جگہ تھی جہاں کہا گیا تھا کہ تم اس میں داخل ہو جاؤ. اب آپ دیکھیں آرڈر کا صیغہ ہے, دخلا یدخلو ادخل, تم ادخلو, تم سب داخل ہو جاؤ, حاضر ہل کریا اس بستی میں. اب پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک تو یہ کہ اس بستی میں چلے جاؤ, فکلو منہا حیث شئتم رغدا, اور کھاؤ جتنا تمہارا دل چاہے, جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ. پھر کیوں کہا کہ اب کھاؤ؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے. کھانا پینا, رہنا سونا انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے. صحرا سے نکال کر اب ان کو جو ہے وہ بستی میں جب پہنچایا جا رہا ہے تو پھر کہا جا رہا ہے کہ غم نہ کرنا, پریشان نہ ہونا, تم کھاؤ پیو, تم مزے کرو, جتنا چاہے کھاؤ, رغدن مزے سے کھاؤ. لیکن پھر کیا کرنا ہے؟ شکری نہیں کرنی, اسراف نہیں کرنا, زیادتی نہیں کرنی, رزق کو ضائع نہیں کرنا. ہم لوگ رزق ضائع بھی بہت کرتے ہیں, ہے نا. اور فریج بھی کسی نے کیا بنا دی اچھے کہ ایک دفعہ جب پکا لیتے ہیں کہتے ہیں کل بھی کھائیں گے, پرسوں بھی کھائیں گے, پاس پڑوسی بھی ہوتے ہیں, ہے نا. لیکن یہ سوچتے ہیں کہ چلو دو دن کے ہم فارغ ہو گئے نا. جب فریج نہیں تھے شاید ہم سائیکی کے حقوق زیادہ ادا کیے جاتے تھے, ہے نا. اور کچھ اس زمانے میں نہ تو گیسیں تھیں, سوئی گیس تھی اس طرح کی سہولتیں, نہ چولہے تھے, لکڑیاں تھیں, اور لوگ نہ اتنی رزق وافر مقدار میں تھا. لیکن لوگ ایک دوسرے کو پوچھتے تھے, ان کو پتا ہوتا تھا کہ فلاں بھوکا ہے, فلاں ننگا ہے, فلاں کی یہ ضرورت ہے نا. اب فریج بھی بہت ہے, رزق بھی بہت ہے, کھانا بھی بہت ہے, لیکن ہمارے ارد گرد بوڑھے بھی رہتے ہیں, بیمار بھی رہتے ہیں, ہم سب اس میں شامل ہیں, ہم کہاں پوچھتے ہیں کسی کو, کہاں اتنی فرصت ہوتی ہے نا. تو ہمسایوں کے حقوق, بیماروں کے حقوق, رشتہ داروں کے حقوق, تو کیا ہے کہ شئتم حیث شئتم رغدا, جاؤ جتنا چاہے کھاؤ, ٹھیک ہے نا. لیکن کرنا کیا, وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. اس کا کیا مطلب ہے کہ جھکتے ہوئے, اکڑ کر نہیں. مجھے یاد رکھنا کہ میں بھی کوئی ہوں, اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے یاد رکھنا. اور کہتے کیا جانا, وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ, اور یہ کہتے جانا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو اتار دے, اللہ ہمارے گناہوں کے بوجھ کو اتار دے, اپنے گناہوں کی معافی مانگتے جانا. تو ہم کیا کریں گے, نغفر لکم خطایاکم, ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے. یعنی جب تم بستی میں جاؤ گے, جب تمہیں وکٹری مل جائے گی, جب تمہیں فتح مل جائے گی, تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ گے تو جھک کر جانا اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے جانا, اپنے گناہوں کی معافی مانگتے جانا, تو پھر ہم بھی تمہیں معاف کر دیں گے. تم نے بڑی غلطیاں کی لیکن کوئی بات نہیں, ہم تمہیں معاف کر دیں گے. یہ وہی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی گئی تھی وہ کیا تھی؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. جب دیکھیں کہ لوگ جاب در جاب گروپ آف پیپل انٹرنگ ان اسلام تو پھر کیا کریں؟ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی حمد بیان کریں. جب آپ کی پروفٹ ہوڈ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے، تو وقت خوشیاں منانے کا نہیں ہے، وہ باجے بجانے کا نہیں ہے، وہ مٹھائیاں بانٹنے کا نہیں ہے، پھر اور زیادہ جھکنے کا ہے، اور زیادہ اللہ کی حمد اور تعریف بیان کرنے کا ہے. تو تم بھی کیا کرنا، جب دروازے میں سے جاؤ تو جھک کر جانا، ایسے جیسے کہ سجدہ کرتے ہوئے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرنے والوں کو تو ہم اور زیادہ دیتے ہیں، ہے نا. محسن کون ہوتا ہے؟ جو کسی کام کو بہت اچھے طریقے سے کرے، اس کے کرنے کا حق ادا کر دے، اس کو بیوٹیفائی کر کے کرے، اس کو اس طرح سے کرے کہ جیسے کہ کرنے کا حق ہے. یعنی احسن الی فلاں، فلاں کے ساتھ احسان کیا کا معنی کیا ہے؟ بہت خوبی کے ساتھ کرنا، عمل کو نہایت اہتمام اور دل کی خوشیوں اور محبتوں کے ساتھ کرنا، یہ ہے احسان کے درجے کی نیکی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو نیکیاں کرتے ہیں نا اور خوشیوں سے کرتے ہیں اچھے عمل، ہم ان کو بہت زیادہ دیتے ہیں، عنقریب اور دیں گے. تو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے، جب انسان اللہ کو پہچانتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں پھر اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہوں، اس کو اور نوازتا ہوں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فبدل الذین ظلموا. بدلا، اس کا روٹ با دال لام بھی ہے، یعنی تین حرفی بھی ہے اور بعض اوقات چار حرفی بھی ہوتا ہے، تو با دال لام. کہ پھر بدل دیا انہوں نے جو ظلم کیا تھا. کیا انہوں نے ظلم کیا؟ یعنی انہوں نے بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اس بات کو جو ان کو کہی گئی تھی، یعنی جو بات انہیں کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا. اور ان کو کیا کہا گیا تھا؟ ان کو ایک تو کہا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے جانا، اور دوسرا یہ کہا گیا کہ حتتن کہتے ہوئے جانا. تو کہتے ہیں کہ سجدے کی بجائے وہ اپنی سرینوں کے بل گئے، یعنی ایسے بیٹھ یعنی اغل، اور اس سجدے کی کیفیت میں نہیں اور کیفیت میں اندر داخل ہوئے. دوسرا انہوں نے حتتن کی بجائے حنتتن کہنا شروع کر دیا، یعنی گندم چاہیے، دانا چاہیے، گھیو چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ شہر کے دروازے میں جھک کر داخل ہونا اور زبان سے حتتن کہنا، لیکن وہ اپنی سرینوں کے بل گھسڑتے ہوئے داخل ہوئے اور حتتن کی بجائے حبتن فی شعرا یا حنتتن کہنے لگے، کہ دانا بالی کے اندر. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو اور کیا ہے کہ سجدہ کرنے سے مراد اور کیا تھا؟ کہ اللہ تعالی کی پھر بندگی کرنا، اللہ کا کہنا ماننا، اللہ کی اطاعت کرنا. لیکن جب وہ اندر گئے انہوں نے بدکاریاں کرنی شروع کی، انہوں نے نافرمانیاں کرنی شروع کی، اس کو بدل دیا. اور جب انہوں نے بدل دیا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا. فانزلنا علی الذین ظلموا، پھر ہم نے نازل کیا ان پر جو انہوں نے جب ظلم کیا، کیا نازل کیا؟ رجزا من السماء، آسمان سے عذاب نازل کیا. اور لوگوں، جب آسمان سے عذاب نازل ہو جائے تو وہ تو اللہ کا عذاب ہے. آسمان سے نازل ہونا یہ بتاتا ہے کہ حادثہ عام نہیں ہے، حادثہ بڑا خاص ہے، اس کی مختلف نوعیت ہے، یعنی قدرت کی غضب ناکی کا پہلو بہت نمایاں ہے، ہے نا. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ حادثے میں ایک انسان دوسرے کو کوئی تکلیف اور سزا دیتا ہے، لیکن جب اللہ سزا دینے پر آ جائے تو آپ سوچیں کہ پھر اس کو کیا حال ہوگا. رجزم من السمائی، اللہ نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا. کیوں؟ بما کانوا یفسقون، کہ وہ لوگ جو تھے یہ سزا تھی ان کی نافرمانیوں کی جو وہ کرتے تھے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی سزا دے دی، بلکہ اصل وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ تباہ و برباد کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بڑی سخت سزا سے جو ہے وہ دوچار کیا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ جب اللہ نے ان کو سزا دی تو آسمان سے عذاب طاعون کی وبا کی صورت میں نازل کیا، جس کے نتیجے میں ایک روایت کے مطابق 70,000 جو یہودی جو تھے وہ مر گئے. تو اللہ تعالی، اللہ کا جیسا عذاب دیتا ہے نا، ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں. اللہ تعالی خود قرآن میں کہتے ہیں نا بلا یوں سکوں وسا کہو عہد، کہ جیسا وہ باندھے گا ویسا باندھنے والا اور کوئی نہیں. سورت فجر میں ہے نا، کہ جیسا وہ عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا اور کوئی نہیں، جیسا وہ باندھے گا ویسا باندھنے والا جو ہے پھر اور کوئی نہیں. تو ہمیں اس سے پھر کیا اصول ملتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ کے احکامات کو، اللہ کے نبی کی سنت کو بدلنا نہیں چاہیے. جو طریقہ نماز کا بتایا گیا وہی پڑھنا چاہیے، جو طریقہ زکوٰۃ کا بتایا گیا اسی طرح ادا کرنی چاہیے، جو بھی ہمیں تسبیحات بتائی گئی ہیں، دعائیں بتائی گئی ہیں، سبحانک اللہم ہے یا سبحان ربی العظیم ہے یا سبحان ربی العالی ہے، یہ سب اللہ کی حمد اور تسبیح کی مختلف شکلیں ہیں نا، تو اس کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے، اس کو بدلنا نہیں چاہیے. تو عبادت کے طریقے کو بدلنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا. نہ قرآن میں لفظی تغیر کرنا چاہیے ورڈز میں، نہ اس کے میننگ میں چینج کرنی چاہیے، نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بڑھ کر کچھ اور جو ہے مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی متقی نہیں ہو سکتا، ہے نا. تو جیسے بعض اوقات بعض لوگ، اب اللہ نے رزق دیا ہے، رزق کے اندر کیا کیا آتا ہے، کپڑا بھی آتا ہے، زیور بھی، گھر بھی، گاڑی بھی، کھانا بھی، سب چیزیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم جو ہے نا ان چیزوں کا استعمال نہیں کریں گے، سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت کے خلاف ہے. ایسی بات نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس کا اثر ہمارے جسم سے نظر آنا چاہیے، لیکن ہمارے اندر کبر نہیں، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی اللہ کی شکر گزاری ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں وہ ہم اس کا کھائے پیئیں اور اس کا استعمال کریں، لیکن اللہ کو نہ بھولیں. یہ بھی شکر گزاری کی قسم ہے. اسی طرح رہبانیت اختیار نہیں کرنی چاہیے، اسی طرح حدیث کا انکار نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات اب ایک ایسا فرقہ مسلمانوں میں جو پیدا ہو جو کہتا ہے حدیث کی ضرورت نہیں، قرآن سے ہم ڈائریکٹ سمجھیں گے، ہے نا، حدیث کے بغیر قرآن مکمل نہیں ہے. تو یہ بھی بدل دینا ہے، یہ بھی چینج کرنا ہے، ہے نا. یا پھر یہ کہ ہماری پانچ نمازیں فرض ہیں اور نفل نمازیں بھی ہمیں اللہ کی نبی کی زندگی سے ملتے ہیں، اس سے ہٹ کر ہم کوئی چیز طریقہ اختیار کر لیں عبادت کا، اللہ سے مانگنے کا، ہے نا. تو یہ چیزیں بھی ہمیں ہمارے لیے جائز نہیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کی توفیق عطا کرے. سبحانک اللہم وبحمدک نستغفرک ونتوب الیک.